وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
شمالی وزیرستان اور خیبر میں فضائی کاروائیاں اور جڑ پہ کم از کم 24 مشتبہ شدت پسند ہلاک۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی کے ایک گرجا گھر میں پراسرار آتش زدگی، دہلی پولیس کے صدر دفتر کے باہر مظاہرہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا نے اپنے وزیر داخلہ اور پولیس سربراہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے عسکریت پسندوں کے حملے میں 36 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اور لبنان کی فوج نے دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی اہلیہ اور بچے کو تحویل میں لیا ہے۔ اور یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم نے بتایا ہے کہ یوکرین کی فوج اور لوہینس کے علاقے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک نئے فائر بندی معاہدے پر اصولی طور پر سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں ہونے والی تازہ فوجی کارروائی میں 24 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، ان میں غیر ملکی عسکریت پسند بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقوں میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں میں مزید 24 شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کی متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق منگل کی صبح شمالی وزیرستان میں فضائیہ کی مدد سے دتخیل کے مختلف حصوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں غیر ملکی عسکریت پسندوں سمیت کم از کم 17 شدت پسند مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں فوج نے 15 جون سے ضرب عزم کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 1200 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ حکام کے بقول دہشت گردوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور بنیادی ڈانچہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں بھی فوج نے اکتوبر میں اس وقت خیبر ون کے نام سے کارروائی شروع کی، جب ایسی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ شمالی وزیرستان سے فرار ہو کر شدت پسند یہاں پناہ لے رہے ہیں۔ حکام کے مطابق منگل کو یہاں لگ بھگ 50 سے 60 شدت پسندوں نے تیرا کے علاقے میں ایک چوکی پر حملہ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہاں کم از کم 7 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ قبائلی علاقوں میں صحافیوں کی رسائی نہ ہونے کی سبب یہاں پیش آنے والے واقعات اور ہلاکتوں کی تعداد کے آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں تمام دہشت گردوں کے خلاف بغیر کسی تفریق کی کر رہا ہے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہے گی۔ ایک دہائی سے زائد عرصے سے پاکستان انسدادی دہشت گردی کی عالمی جنگ کا حصہ رہا ہے، اور اس میں ہزاروں سیکورٹی اہلکاروں سمیت 50,000 سے زائد پاکستانی ہلاک، جبکہ معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جون سے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے مجموعی طور پر ملک میں ماضی کی نسبت دہشت گردانہ حملوں میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھی دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو قابل ستائش قرار دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے قومی سلامتی اور امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات شروع ہونے کے امکانات زیادہ روشن نہیں ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ مہینوں میں تعلقات مزید تناؤ کا شکار ہوئے ہیں، اور پاکستان کا کہنا ہے کہ دو طرفہ مذاکرات کی بحالی بارے کسی فوری پیش رفت کا امکان نظر نہیں آتا۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے منگل کو ایک بار پھر پاکستان کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ مذاکرات بھارت نے منسوخ کیے تھے اور اس کی بحالی کے لیے بھی بھارت کو ہی پہل کرنا ہوگی۔ اگست میں دونوں ہمسائے آٹمی قوتوں کے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات اسلام آباد میں ہونا تھے، لیکن بھارت نے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کے تناظر میں انہیں منسوخ کر دیا تھا۔ بھارتی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھارت سے تعلقات چاہتا ہے یا پھر ان کے بقول ان لوگوں سے جو بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ان کا اشارہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں کی طرف تھا۔ لیکن اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر کے تنازع سے توجہ ہٹانے کے لیے اس معاملے کو دہشت گردی سے جوڑ رہا ہے۔
ہندوستان کشمیر کے ایشو کو ٹیررزم سے کر کے اپنا ایک ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ جو کشمیر کے اندر موومنٹ ہے وہ تو ہے، وہ تو اپنی خودارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کو وہ خامخواہ ٹیررزم سے وہ کرتے ہیں۔ بنیادی بات یہی ہے کہ بائیلیٹرل طریقے سے جب سے مودی کے صاحب کی حکومت آئی ہے تو وہ پروسیس آگے نہیں چل رہا، اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے جنرل اسمبلی میں انٹرنیشنل اٹینشن اٹریکٹ کیا اس کی طرف۔
حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر دونوں جانب سے فائرنگ کا تواتر سے تبادلہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے سیاسی سطح کے علاوہ سرحدوں پر بھی صورتحال خاصی کشیدہ ہو چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے جنوب ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم کے کھٹمنڈو میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی، لیکن ان کے درمیان صرف مصافحے اور چند رسمی جملوں کے علاوہ کوئی باضابطہ ملاقات نہیں ہوئی۔ پاکستانی مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی تعلقات چاہتا ہے۔
مجھے فوری طور پر بریک تھرو نظر نہیں آتا، لیکن لگتا ہے کہ اگر جو بات چیت شروع ہوگی تو اس میں تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، کیونکہ ہم ٹینشن میں نہیں چاہتے بارڈرز پر، لیکن دوستی جو ہے ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ اور بغیر اپنے اصولوں سے ہٹے ہوئے چاہتے ہیں۔
بھارت یہ کہہ چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تصفیہ طلب معاملات پر بات چیت کرنے کا خواہاں ہے، لیکن اس کے بقول اس کے لیے پہلے سازگار ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی پارلیمان میں مرکزی وزیر نریندر جیوتی کے متنازع بیان پر پارلیمان کے اندر سخت ہنگامہ ہو گیا۔ حزب اختلاف کے ارکان نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر موصوفہ نے اپنے الفاظ پر معافی مانگ لی۔ اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مرکزی وزیر سادھوی نرنجن جیوتی کے ایک متنازعہ بیان پر منگل کے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ حزب اختلاف کے ارکان نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ معافی مانگیں۔ ہنگامے کی وجہ سے ایوان کی کارروائی بار بار متاثر ہوتی رہی۔ بالآخر نرنجن جیوتی کو ایوان کے اندر اپنے بیان پر اظہار افسوس کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بیان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اپنے الفاظ واپس لیتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں مغربی دہلی کے شیام نگر علاقے میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ دلی میں حکومت رام زادوں کی بنے گی، یا انہوں نے ایک ہم قافیہ لفظ کا استعمال کیا تھا جس پر یہ ہنگامہ ہوا۔ سادھوی نرنجن جیوتی اتر پردیش کے فتح پور سے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ ہیں اور انہیں گزشتہ دنوں کابینہ کی توسیع میں وزیر بنایا گیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ شہری ترقیات کے وزیر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ پارلیمانی روایت رہی ہے کہ جب کوئی شخص معافی مانگ لیتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بی جے پی اس معاملے پر دفاعی پوزیشن میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ نرنجن جیوتی کی زبان پھسل گئی تھی اور چونکہ وہ پہلی بار ایم پی بنی ہیں اس لیے بہت کچھ نہیں سمجھتی، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام بی جے پی لیڈروں سے کہا کہ وہ بیان دینے میں محتاط رہیں اور ایسا کچھ نہ کریں جس سے پارٹی اور حکومت کی بدنامی ہو۔ ادھر نرنجن جیوتی نے پارلیمنٹ کے باہر کہا کہ ایک سادھوی ہونے کے ناطے انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے موقع پر کہا تھا کہ بھارت کے تمام شہری رام کی اولاد ہیں اور جو ایسا نہ مانے وہ ملک کا غدار ہے۔ اس پر بھی زبردست ہنگامہ ہوا تھا اور اسے آئین و دستور کی خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا۔ بعض اپوزیشن لیڈروں نے اس قسم کے بیانات کی وجہ سے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کینیا کے صدر اوہورو کینیاٹا نے اپنے وزیر داخلہ اور پولیس سربراہ کو تبدیل کر لیا ہے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے عسکریت پسندوں کے حملے میں 36 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کینیا میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد کینیا کی سیکیورٹی فورس کے دو اعلی حکام نے استعفی دے دیا ہے۔ اس بارے میں گیب جوسلو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
قوم سے خطاب میں صدر یورو کینیاٹا نے کہا کہ انہوں نے پولیس چیف ڈیوڈ کیمایو کا استعفی منظور کر لیا ہے اور ایک نئے سیکرٹری داخلہ کو نامزد کیا ہے۔ یہ تبدیلیاں اس کے بعد عمل میں لائی گئیں جب صومالیہ کی سرحد کے نزدیک مندیرا کاؤنٹی میں مسلح افراد نے مزدوروں پر حملہ کیا. مزدور اس وقت اپنے خیموں میں سو رہے تھے. صومالی عسکریت پسند گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. گزشتہ ہفتے جنگجوؤں نے قریبی علاقے میں ایک بس ہائی جیک کی اور 28 افراد کو ہلاک کر دیا. دونوں واقعات میں عینی شاہدوں نے کہا کہ غیر مسلموں کو علیحدہ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا. اپنے خطاب میں مسٹر کینیاتا نے ملک میں جاری سیکیورٹی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت پر بڑھتی ہوئی تنقید کا دفاع کرنے کی کوشش کی.
Kenya is at war, and our enemy thrives on sowing panic and despondency in our hearts. We aid this enemy.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیا حالت جنگ میں ہے اور ہمارے دشمن ہمارے دلوں میں مایوسی اور اختلافات پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. ہم شک و شبے، خوف، انگلی اٹھانے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر انہیں خوش کر رہے ہیں. صدر کینیاتا نے عوام پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی اور صومالیہ میں بڑھتی ہوئی فوجی مداخلت کے خلاف جنگ کی حمایت کریں. ان کے الفاظ ہیں،
We will not flinch or relent in the war against terrorism in our country and our region. We shall continue to inflict.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک اور خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ ہی جھکیں گے اور نہ ہی کمزور پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے ملک کو اور خطے کو محفوظ نہیں بنا لیتے، ان دہشت گردوں پر کاری ضرب لگاتے رہیں گے. میڈیا کو بھیجے گئے ایک بیان میں الشباب کے ترجمان نے کہا کہ گروپ کے سالے نیبان بریگیڈ نے منگل کے روز کا حملہ کیا ہے، جو مسلمان علاقوں پر کینیا کے قبضے کے خلاف جاری جنگ کا حصہ ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
افغانستان کے صدر اور چیف ایگزیکٹو برسلز میں نیٹو کے صدر دفاتر میں موجود ہیں، جہاں وہ اتحادی ممالک کے ساتھ اپنے ملک کے نئے تعلقات کو باضابطہ شکل دیں گے. اس سے افغانستان میں جاری 10 سالہ جنگی مشن اسما اپنے اختتام کو پہنچے گا. اس بارے میں الپیسن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
دونوں افغان رہنما نیٹو کے صدر دفاتر پہنچے، جہاں نیٹو کے نئے سیکرٹری جنرل جین سٹولنبرگ نے ان کا استقبال کیا. منگل کے روز وہ 28 رکنی نیٹو ممالک کے ممبر اسٹیٹس اور ان درجنوں اتحادی ممالک کے اراکین کے ساتھ ملاقات کریں گے، جنہوں نے گزشتہ کئی برسوں کے دوران افغانستان میں اپنے فوجی بھجوائے ہیں. 1 جنوری سے افغان فورسز اپنے ملک کی سلامتی اور پورے ملک میں عسکریت پسندوں سے نمٹنے کی مکمل ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں، اور نیٹو کے فوجی صرف مشاورت اور تربیت کے فرائض انجام دیں گے. یہ منصوبے اتوار کے روز اس وقت حتمی ہو گئے جب افغان صدر اشرف غنی نے نیٹو اور امریکہ کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے. سیکرٹری جنرل سٹولنبرگ نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا.
We now have in place what we need to move forward with our new mission.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب وہ چیز موجود ہے نئے مشن میں آگے بڑھنے کے لیے جس کی ہمیں ضرورت تھی، ریزولیوٹ سپورٹ، تاکہ ہم افغان نیشنل سیکیورٹی کی فورسز کو تربیت دے سکیں اور ان کو مشورے دے سکیں. صدر اشرف غنی نے نیٹو کا اس کی مدد پر شکریہ ادا کیا اور افغانستان میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور زخمی ہونے والے ہزاروں نیٹو فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. امریکہ پر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملے کا حوالہ دیتے ہوئے افغان صدر نے کہا کہ یہ تعلق ایک المیہ نے جنم دیا تھا، لیکن قربانیوں نے اسے مضبوط بنا دیا ہے اور اب ہم نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں.
افغانستان از ان دی فرنٹ لائن آف سٹرگل.
صدر اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جدوجہد کی اولین صف ہے، لیکن اس جدوجہد کا ایک مفہوم ہے اور اس جدوجہد کے لیے نیٹو کے عزم کا بھی ایک مقصد ہے کہ یورپ اور شمالی امریکہ اب محفوظ ہو گئے ہیں. افغانستان میں انتخابات میں طویل تنازع کے بعد امریکہ کی ثالثی سے شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق کے بعد چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے افغانستان کے نئے چیف ایگزیکٹو عبداللہ اشرف غنی کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے بھی مثبت پیش گوئی کی.
With the new spirit of cooperation that you will see from the national unity government.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قومی متحدہ حکومت سے تعاون کے جس جذبے کا مشاہدہ کر رہی ہیں، اس کی اہمیت نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا کے امن کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا ہم تصور کر رہے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ نیٹو کے وزراء خارجہ منگل کے اجلاس میں افغانستان کے لیے نئے مشن کی باضابطہ منظوری دیں گے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک رپورٹ میں یہ بیان کیے جانے کے بعد کہ فوجی تعاون کے لیے ترکی کے ساتھ کوئی سمجھوتا قریب ہے، امریکی فوج شام اور ترک سرحد کے ساتھ کوئی بفر زون قائم کرنے کے نظریے کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی. اس بارے میں کیرلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
وال اسٹریٹ جرنل نے پیر کے روز خبر دی کہ ترک اور امریکی عہدیدار ایک سمجھوتے کے قریب ہیں جس کے تحت امریکی اور اتحادی فورسز کو اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف لڑائی کے لیے ترک فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس سمجھوتے میں ترکی اور شام کی سرحد کے ساتھ ایک محفوظ علاقے کا قیام بھی شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کے الفاظ،
وی آر ان ڈسکشنز ود دی ٹرکس رائٹ ناؤ، وی ڈونٹ بلیو اے بفر زون،
ہم ترکوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، فی الوقت ہم نہیں سمجھتے کہ شمالی شام میں انسانی زندگی کے بحران سے نمٹنے کے لیے بہترین طریقہ ایک محفوظ علاقے کا قیام ہے۔ ترکی اور شام کی سرحد کے ساتھ کوئی محفوظ علاقہ قائم کرنے سے ان لوگوں کی سپلائی لائن محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے جو اسلامک اسٹیٹ کی عسکریت پسندوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد ضرورت مندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کرنل وارن سے ہماری نامہ نگار نے سوال کیا کہ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے محفوظ علاقے کے قیام سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا،
Continuing for us to apply pressure on ISIL is probably the most effective
way. ہماری جانب سے آئیسل پر مسلسل دباؤ جاری رکھنا غالباً اس بحران کو دور کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ترکی کا یہ منصوبہ کہ فضائی دفاعی طریقوں سے کوئی بفر زون قائم کیا جائے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شام کی 3 سالہ خانہ جنگی میں مزید ملوث کر دے گا۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان شام کے بارے میں ترجیحات پر اختلافات رہے ہیں۔ انقرہ کی توجہ شامی صدر بشر الاسد کی حکومت ختم کرنے پر رہی ہے۔ واشنگٹن اسلامک اسٹیٹ نامی گروپ کے ساتھ، جس نے شام اور عراق کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، لڑائی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کے اہداف پر بمباری کے لیے ترک فوجی اڈوں تک رسائی اتحادیوں کے کام کو آسان کر دے گی۔ امریکی قیادت میں اتحادی دہشت گردوں کے اہداف پر 1120 فضائی حملے کر چکے ہیں، جن میں سے 493 شام کے اندر کیے گئے۔ اس لڑائی میں شریک امریکی ایئر فورس کا ایک پائلٹ پیر کی صبح اس وقت ہلاک ہو گیا جب مشرق وسطی میں اپنے فضائی اڈے پر واپس آتے ہوئے اس کا F-16 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان وارن نے بتایا کہ یہ واقعہ پائلٹ کے اپنا مشن پورا کرنے سے پہلے پیش آیا۔ بظاہر پرواز بھرنے میں کوئی تکنیکی مسائل پیدا ہوئے، وہ واپس مڑا مگر بدقسمتی سے زمین پر نہ اتر سکا۔ میزبان ملک کی حساسیت کے پیش نظر وارن نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حادثہ کہاں پیش آیا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست اوہائیو کے ایک پاکستانی نیاد نائب خزانچی کو رشوت اور منی لانڈرنگ کے جرم میں 15 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 40 سالہ عامر احمد اپنا جرم ثابت ہونے کے بعد پاکستان فرار ہو چکا تھا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت نے پاکستان سے عامر احمد کو حوالے کرنے کی درخواست کی ہے۔ لبنان کی فوج نے دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی اہلیہ اور بچے کو تحویل میں لیا ہے۔ حکام کے مطابق منگل کو خاتون اور بچے سے لبنان کی وزارت دفاع میں پوچھ گچھ کی گئی۔ انہیں تقریباً 2 سال قبل شام کی سرحد کے قریب سے تحویل میں لیا گیا تھا۔ بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ عراق میں جاری تشدد سے اس سال اندرونی طور پر 20 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے۔ منگل کے روز نقل مکانی سے متعلق بین الاقوامی تنظیم IOM نے کہا ہے کہ بے گھر ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد صوبہ نینوا میں ہے اور بے گھر ہونے والوں کی دوسری سب سے بڑی تعداد صوبہ انبار سے ہے۔ یہ دونوں صوبے اسلامک اسٹیٹ کے حملوں اور عراقی فوج کے جوابی حملوں سے گھبرا کر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم نے بتایا ہے کہ یوکرین کی فوج اور لوہانسک علاقے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک نئے فائر بندی معاہدے پر اصولی طور سے سمجھوتا ہو گیا ہے، جس پر 5 دسمبر سے عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کو فروغ دینے کے لیے چند اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے رہنماؤں، قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں اور دانشوروں سے ملاقات کے بعد پیر کو رات دیر گئے صدر نے ان اقدامات کا اعلان کیا۔ ادھر گزشتہ ہفتے گرینڈ جیوری کی جانب سے ریاست میزوری کے شہر فرگسن میں سفید فام پولیس افسر کو ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان کو ہلاک کرنے کے الزام سے بری ذمہ قرار دینے کے بعد امریکہ کے چند شہروں میں اب تک مظاہرے جاری ہیں۔ اس بارے میں سلت سٹس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
صدر اوباما کا کہنا تھا کہ انہیں بحث میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی جانب سے امتیازی سلوک روا رکھے جانے کی کہانیاں سن کر حیرانی ہوئی ہے. انہوں نے کہا,
When I hear the young people around this table talk about their experience,
جب میں اس میز کے گرد بیٹھے نوجوانوں کے تجربات سن رہا تھا تو میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی کہ امریکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں قانون کے تحت مساوات کی قدر کی جاتی ہے تو وہاں بہت سے غیر سفید فام افراد کا یہ احساس کہ ان سے غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا,
When any part of the American family does not feel like it is being treated fairly, that's a problem for all.
جب امریکی خاندان کا کوئی بھی حصہ یہ محسوس کرے کہ اسے غیر منصفانہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو یہ صرف چند ایک کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہی یہ کسی مخصوص برادری یا آبادی کا مسئلہ ہے, یہ ہم سب کے لیے ایک مشکل ہے. اس کے معنی ہیں کہ ہم بطور ملک اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنا ہم ہو سکتے ہیں. صدر اوباما نے قانون نافذ کرنے والے افسران کو درپیش مشکلات کو بھی تسلیم کیا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور غیر سفید فام برادریوں کے درمیان اختلافات ایسے بھی نہیں ہیں کہ انہیں دور نہ کیا جا سکے. صدر اوباما نے کہا,
In fact, I'm convinced that if we work hard, that we can make sure that police officers...
در حقیقت میں اس بات کا قائل ہوں کہ پولیس افسران اور جن آبادیوں میں وہ خدمات انجام دیتے ہیں وہاں ہم سخت محنت سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ دونوں جرائم کے خلاف جنگ میں شراکت دار ہیں, اور یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ محفوظ ہیں اور ہم اعتماد اور بھروسے کی فضا کو قائم کر سکیں, لیکن یہ سب ایک دن میں نہیں ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے فروغ کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کو ملک بھر میں مرکزی, ریاستی اور مقامی سطح پر رہنما اصولوں کی ایک فہرست بنا کر اسے ادارہ جاتی قیام بخشنا ہوگا. زیر بحث آنے والے امور میں سے ایک فرگوسن میں مظاہروں کے دوران پولیس کی جانب سے فوجی سطح کے اسلحے کا استعمال تھا. اس بارے میں صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ پولیس میں اصلاحات, آلات اور تربیت کے حوالے سے متعدد اقدامات تجویز کریں گے. ان اقدامات میں $263 ملین کی بجٹ درخواست میں پولیس افسران کے لیے 50,000 لیپل کیمروں کی خرید بھی شامل ہے. شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا تھا کہ ملاقات بہت اہم تھی, لیکن اس کاروائی کو صرف یہاں پر ہی منتج نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک رہنما ایل شارپٹن کا کہنا تھا,
We live in a country that we must support law enforcement, but law enforcement...
ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں قانون کے نفاذ کی حمایت کرنی چاہیے, لیکن قانون کا نفاذ بھی انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہونا چاہیے. فرگوسن میں جیوری کا فیصلہ ہم میں سے بہتوں کے لیے جو طویل عرصے سے ادراک رکھتے ہیں جھنجھوڑے جانے کا باعث نہیں ہے. یہ اس قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ انہیں اصولوں کی پاسداری کرنا ہے, اور میرے خیال میں صدر صاحب کی جانب سے ہم سب کو اور نوجوان رہنماؤں کو اکٹھا کرنا تاریخی اہمیت کا حامل ضرور ہے, لیکن ایسا صرف ایک بار نہیں ہونا چاہیے. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کو انجام تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں کیونکہ نوجوان امریکیوں کے تجربات سن کر امریکہ پر ان کے اعتماد کو دھچکا پہنچا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وائٹامن ڈی اور الزائمر. ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہر روز وائٹامن ڈی لینے سے الزائمر اور دماغ کی دوسری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. انہوں نے اس پر ایک بڑی تحقیق کے بعد بتایا کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ڈائمنشیا یعنی دماغی عارضہ نہیں ہوتا. تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ وائٹامن ڈی اور دماغی بیماریوں کے درمیان تعلق ضرور ہے. عام طور سے لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 50% عمر رسیدہ لوگوں میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے. اگر یہ حقیقت ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی اور ڈائمنشیا کے درمیان کوئی تعلق ہے جس میں الزائمر بھی شامل ہے, تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ یہی نہیں کہ روزانہ وائٹامن ڈی لینے سے دماغی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے. برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایکسٹر میڈیکل اسکول سے منسلک وبائی بیماریوں کے ماہر ڈیوڈ لیلون کہتے ہیں,
I mean, it's an open question whether you could reverse the وہ کہتے ہیں
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے یادداشت کے عمل اور سوچنے کی طاقت کو پلٹ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم کم از کم دماغ کے اس بیماری کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ لیولن نے 65 سال سے زیادہ عمر کے امریکیوں پر ریسرچ کی ہے۔ 6 سال کی اس ریسرچ میں جو لوگ شامل تھے ان کا وٹامن ڈی کا لیول ناپنے کے بعد معلوم ہوا کہ انہیں ڈیمنشیا نہیں تھا۔ 6 سال بعد 171 لوگوں کو ڈیمنشیا ہو گیا اور 102 میں الزائمر کی کلینکل علامات نظر آئیں۔ ان تحقیق کرنے والوں کو پتا چلا کہ وٹامن ڈی کا لیول کم ہونے کی صورت میں 53% لوگوں میں ڈیمنشیا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی تھی ان میں ڈیمنشیا کا خطرہ 125% بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی تھی ان میں الزائمر ہونے کا 70% خطرہ تھا۔ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ سورج کی روشنی اور سامن جیسی مچھلی ہے۔ ان لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی زیادہ ہوتی ہے جو سورج کی بہت زیادہ روشنی اور اسکن کینسر سے بچنے کے لیے دھوپ میں نہیں جاتے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستانی لڑکی کی جدوجہد پر سلما ہائیک کی فلم، تفصیلات فکر و فن میں۔
اسکول بن کر تیار ہو چکا ہے۔
ہالی ووڈ میگا اسٹار سلما ہائیک کی ایک دنیا دیوانی ہے، لیکن خود اس گلوبل سیلیبریٹی کو جس شخصیت نے متاثر کیا وہ کوئی چمکتی دمکتی اسٹار نہیں بلکہ کراچی کی رہنے والی ایک عام سی لڑکی ہے جس نے تعلیم عام کرنے کے خواب کو سخت جدوجہد کے بعد ناممکن سے ممکن بنا ڈالا۔
اس اچیومنٹ نے نا اور خواب دیکھنے پہ نا مہر لگا دیے۔ ڈریم اسکول سوچا تھا نا، اب ڈریم یونیورسٹی سوچو۔
ہمارا بچل نے زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم کراچی کی کچی آبادی میں بسنے والے بچوں، خصوصاً لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ٹھانی، اور راہ میں آنے والی ہر مشکل کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈریم ماڈل اسٹریٹ اسکول قائم کیا۔
اس دفعہ لڑکیاں زیادہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایڈمیشن سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جو ماں باپ اپنی بڑی لڑکیاں داخل کرائیں گے ان کے دو لڑکے ہم فری پڑھائیں گے۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ بچے بھیجو، اسکول ہے، اور اب ہم ڈور بند کر کے کہتے ہیں مہربانی داخلہ بند ہے۔
سن 2014 کی گرمیوں میں مکمل ہونے والے اس اسکول میں 18 کمرے، پلے گراؤنڈ، کمپیوٹر لیب اور ایک لائبریری بھی شامل ہے۔ اسکول میں تقریباً 1200 لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔
پوری آبادی کو صرف اسکول میں بھرنا یہ مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو ان کو کوالٹی آف ایجوکیشن دینا ہے۔ مطلب ترقی کا ایک عمل جو ہے نا وہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اور اس پہ مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ جتنے آبجیکٹیو ہم نے اچیو کر لیے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ 10 اور آبجیکٹیو آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ اچیو کریں۔
سلما ہائیک نے ہمیرا کی اس جدوجہد کو دستاویزی فلم ہمیرا دی گیم چینجر کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ فلم فرانس میں ہونے والے ویمنز فورم گلوبل میٹنگ میں دکھائی گئی۔ ہمیرا دی گیم چینجر کی اسکریننگ سے پہلے سلما ہائیک نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی کوشش اور مشن یہ ہے کہ دنیا بھر کی عورتوں کو انصاف ملے۔
ہمارا محلہ ایک غریب آبادی ہے، اور یہاں پہ مختلف زبانوں اور طبقوں سے تعلق رہنے والے لوگ رہتے ہیں۔
پوری کراچی میں ہم نے ایسا اسکول آج تک نہیں دیکھا۔
یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاذ گوڑ کے اندر اس طرح کی ایک بلڈنگ تعمیر ہوگی۔
واقعی خواب سا ہی لگتا ہے، جو اس کا نام ہے، ٹائٹل نام ہے اس کا، اسی کے حساب سے یہ بالکل مناسبت سے ہے کہ یہ خواب ہے، اور یہ خواب صرف خواب نہیں ہے، حقیقت ہو چکا ہے ہمارے لیے۔
یہ پہلا موقع نہیں جب نامساعد حالات میں ہمیرا کی تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو عالمی پذیرائی ملی ہو۔ اس سے قبل معروف پاپ سنگر میڈونا بھی ہمیرا کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہ چکی ہیں۔
What happens when we educate girls? We empower them. Humaira Bachchan, she started teaching when she was 15. Let's help Humaira build a bigger school in Pakistan.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔
جب میں اس زمین پہ آ کے کھڑی ہوئی تو مجھے وہ سب لمحے یاد آ رہے تھے کہ جب لوگوں نے یہ سانسیں کی کن کو اس محلے سے نکالو، 12 साल तक जो लोगों की बातें, जो फ्रस्ट्रेशन, जो चीजें बर्दाश्त करती रही, मुझे लगा कि वो एक लम्हे में सब कुछ कैद हो गया।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
सामाइन खबरों के एक ताज़ा बुलेटिन के साथ अंजुम हैरिल गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। बलूचिस्तान में वजीर आला के मुशीर बराए तालीम पर एक बम हमला हुआ है, ताहम वो बाल बाल बच गए। हमले के वक्त वो घर से दफ्तर जा रहे थे। इस बारे में क्वेटा से सतार काकड़ की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में वजीर आला के मुशीर बराए तालीम पर बम हमला हुआ, लेकिन वो इसमें महफूज रहे। हुकाम के मुताबिक ये वाकया मंगल की सुबह क्वेटा में पेश आया, जहां मशीर तालीम सरदार रजा मोहम्मद बड़ेच घर से दफ्तर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी को जॉइंट रोड पर एक बम हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई। हुकाम के बकौल धमाका खेज मवाद एक दीवार के साथ नसब था, जिसमें रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। धमाके से मशीर तालीम तो महफूज रहे, लेकिन उनका ड्राइवर इसमें जख्मी हुआ, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। वाकये के बाद साफियों से गुफ्तगू करते हुए सरदार बड़ेच का कहना था,
100 साल से ज्यादा हम इस इलाके में रहते हैं, आज तक कोई भी ऐसा मसला हमारे साथ पेश नहीं आया, ना हमारे साथ हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। तो ये चीजें हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, अल्लाह करे कि सब हिफाजत में रहे।
सरदार बड़ेच का ताल्लुक पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी से है और इस जमात के किसी रहनुमा पर क्वेटा में होने वाला ये पहला हमला था। सूबाई वजीर दाखला सरफराज बुगटी के मुताबिक हुकूमत बलोचिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ हालत जंग में है और ये वाकया शिदत पसंदों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का रद्दअमल हो सकता है।
जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम यकदिल होके यकजान होके लड़ रही है, तो उसमें फिर गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसरान होते हैं, जो उनके स्पाई होते हैं, वो तमाम लोग फिर फ्रंट लाइन में होते हैं। और इस लड़ाई में हमने इससे पहले भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम आइंदा भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम ये यकीन दिलाते हैं कौम को हम इस दहशतगर्दी के नासूर से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को आजाद करेंगे।
बलूचिस्तान को गुज़श्ता एक दहाई से शोरश पसंदी का सामना है, जहां मुख्तलिफ अस्करी तंजीमों के लोग हुकूमती व सरकारी एहलकारों पर हमले और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। दरियासना पुलिस हुकाम के मुताबिक क्वेटा के नवाही इलाके मशरकी बाईपास में मंगल को पुलिस और FC ने मुश्तरका छापामार कार्रवाई की, जिसमें मुश्तबा शिदत पसंदों के साथ उनकी झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, जबकि एक शख्स हलाक हो गया, जिसके बारे में शुबा जाहिर किया जाता है कि वो गुज़श्ता माह इंसदाद पोलियो टीम पर होने वाले हमले में मुलव्वस था। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
लाहौर में पीपल्स पार्टी के 47वें यौमे तासीस के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो अपनी पार्टी के कारकुनों से राब्तों को बढ़ाएंगे। इस बारे में लाहौर से अफजल रहमान की रिपोर्ट।
बिलावल हाउस लाहौर में मुनक़द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 47वें यौमे तासीस की तकरीब से मंगल को खिताब करते हुए पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों के सामने तस्लीम किया कि वो 5 बरस की अपनी हुकूमत के दौरान में कारकुनों को गले न लगा सके थे, ताहम उनका कहना था कि अब वो कारकुनों को अपने से दूर नहीं होने देंगे। अपनी तकरीर में आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जारी एहतजाजी मुहिम को ये कहते हुए तनकीद का निशाना बनाया कि इमरान खान उनके बकौल सियासी सोच नहीं रखते। उनका कहना था कि एहतजाज की तारीख तय करते हुए ये तक ख्याल न रख सके कि 16 दिसंबर सुकूत ढाका का दिन है। मुल्क जाम करने के इमरान खान के ऐलान के हवाले से बात करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा,
जब हमने ये मुल्क बनाना है और अपने आने वाली नस्लों की सोच रखनी है तो हम मुल्क जाम नहीं कर सकते। हम इस्लामाबाद पे सिर्फ हमले नहीं कर सकते, वहां जमहूरियत रहती है, वो पार्लियामेंट जमहूरी पार्लियामेंट है। यस, उसमें खामियां जरूर हैं, मगर वो खामियां तो दुनिया के अच्छे से अच्छी जमहूरियतों में भी हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिली भगत से पाकिस्तान पर बारी बारी उनके बकौल हुकूमत कर रही हैं और इन दोनों जमातों की एक दूसरे के लिए मुखालिफत भी दोस्ताना ही होती है। لاہور میں منعقد ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے 47ویں یوم تاسیس کے حوالے سے منعقد کنونشن میں عمران خان پر تنقید تو ایک موضوع تھی ہی، مگر یہاں کارکنوں کی شکایات بھی سنی گئیں، اور ماضی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کنونشنوں کی طرح اس کنونشن میں بھی نظم و نسق مثالی دیکھنے میں نہیں آیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگرچہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں دوسری سب سے بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے، مگر پنجاب میں اس جماعت کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ گزشتہ برس کے انتخابات میں لاہور کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں سے اس جماعت نے محض 100,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے، اور اس جماعت کے کئی امیدواروں کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی تھیں۔ تاہم منگل کو کنونشن میں آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 1997 کے انتخابات میں محض 17 نشستیں رہ گئی تھیں، مگر جس طرح یہ جماعت اس کے بعد بھی اقتدار میں آئی تھی، اسی طرح اب پھر یہ جماعت اقتدار میں آئے گی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
نئی دلی کے ایک گرجا گھر میں آتش زدگی کا معاملہ خاصا پر اسرار ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس گرجا گھر میں جان بوجھ کر آگ لگائی گئی۔ اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
شمالی دہلی کے دلشاد گارڈن میں واقع سینٹ سیبسٹین چرچ میں پراسرار طور پر آگ لگ گئی، جس سے اس کا اندرونی حصہ جل کر خاک ہو گیا۔ گرجا گھر کے ذمہ داروں کو اندیشہ ہے کہ یہ کارروائی شرپسندوں کی ہو سکتی ہے۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ اسے گرجا گھر میں مٹی کے تیل کا ایک ڈبہ ملا ہے۔ ایک سینئر افسر نے کہا کہ ہم ابھی کسی سازش کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اس پہلو پر بھی غور کر رہے ہیں۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اس واقعہ کے خلاف دہلی پولیس کے صدر دفتر کے باہر منگل کے روز احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہنچے لوگوں نے پراسرار آتش زدگی کی فوری جانچ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے شکایت کی کہ پولیس نے کارروائی کرنے میں بہت سستی دکھائی، اور اس کے افسران اور فورنسک ٹیم کے ارکان کافی تاخیر سے جائے واقعہ پر پہنچے۔ یہ مظاہرہ صبح 10:30 شروع ہوا اور 12:30 ختم ہوا۔ متعدد طلبہ اور عیسائیوں نے اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے 2 گھنٹے تک پولیس ہیڈ کوارٹر کے دونوں اطراف کی سڑکیں بند کر دی تھیں، جس کی وجہ سے ٹریفک پوری طرح ٹھپ پڑ گیا۔ مظاہرے میں شریک فادر سوری میتھو نے کہا کہ جب عیسائی فرقہ کے لوگوں نے متعلقہ علاقے کی سڑکیں جام کر دیں، تب پولیس اور فورنسک ٹیم پہنچی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو پولیس والے قصوروار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور آتش زدگی کے ذمہ داروں کا پتہ لگانے کے لیے ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جائے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت میں 2 نوجوان بہنوں نے ایک عام بس میں ان افراد کی پٹائی کر دی جو ان کو چھیڑ رہے تھے۔ خواتین کی اس ویڈیو کے چرچے پورے بھارت میں ہو رہے ہیں، اور خواتین کو ہراساں کرنے کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ اس بارے میں نئی دلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اس دفعہ 2 بہنوں کی جنسی زیادتی کی کہانی کا انجام مختلف تھا۔ یہ بہنیں ہریانہ ریاست کے روہتک نامی ایک قصبے میں بس میں سوار تھیں اور کالج سے گھر جا رہی تھیں۔ 19 اور 22 سالہ ان لڑکیوں نے اس وقت 3 آدمیوں کو مارنا شروع کیا جب انہیں نامناسب اور غیر اخلاقی طور پر چیڑا گیا۔ ایک بہن نے اپنے ہاتھوں اور دوسری نے بیلٹ کا استعمال کیا۔ اس واقعے کی ویڈیو عام ہونے کے بعد دونوں لڑکیوں کو ملک بھر سے ان کی جرأت اور بہادری پر دادیں مل رہی ہیں۔ لڑکیوں کی ہمت اور جرأت کو سراہنے کے ساتھ ساتھ یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس بس میں سوار باقی لوگ، بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر، تماشائی کیوں بنے رہے۔ نئی دہلی میں سینٹر فار سوشل ریسرچ کی سربراہ رنجانا کماری کہتی ہیں کہ ایسے موقعوں پر مرد ہمیشہ تماشائی ہی بنے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں خواتین کے ساتھ اگر کوئی جنسی زیارتی ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ دار خواتین خود ہیں۔
That is the psychology that, you know, either they are wrong or they invited the trouble or they have been wearing tight clothes or they have presented...
یہ ان کی نفسیات ہیں کہ یا تو یہ خواتین غلط ہیں یا یہ مصیبت کو خود دعوت دیتی ہیں، یا ایسے تنگ لباس کا استعمال کرتی ہیں اور خود کو ایسے انداز میں پیش کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنسی استحصال کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ بہت افسوسناک بیانات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مس کماری کے۔ दोनों बहनों ने मीडिया को बताया है कि अगर बस में सवार लोग उनकी मदद करते तो उन्हें खुद को बचाने की खातिर मार पिटाई ना करनी पड़ती। नेशनल फेडरेशन ऑफ वीमेन से मुंसलिक कृष्णा मंजुदुर खवातीन से मुतल्लिक गलत समाजी रवैयों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहती हैं,
आई थिंक दे आर ऑल इक्वली कॉम्प्लिसिट इन दिस
मेरे ख्याल में मर्दों की बालादस्ती पर यकीन रखने वाली इस ज़हनियत में कि लड़कियां सिर्फ अयाशी के लिए है, सिर्फ दिल बहलाने के लिए हैं, ये सब मर्द बराबर के शरीक हैं। ये लोग या तो खुद ऐसा कर रहे हैं या फिर तमाशाई बनकर दूसरों को ऐसा करता हुआ देखते हैं। सोशियोलॉजिस्ट और ख्वातीन एक्टिविस्ट की नज़र में ख्वातीन को जिंसी इस्तेहसाल का निशाना बनाने की एक वजह पुलिस और कानूनी इदारों में इतमाद का फुकदान है। दोनों बहनों ने मीडिया को बताया कि लोगों ने मुजरिमों के खिलाफ शिकायत दायर करने के नतीज से उन्हें मुतनब्बे किया है। भारत में ख्वातीन के खिलाफ जिंसी तशद्दुद के वाकियात उस वक्त बैनुल अक्वामी खबरों का हिस्सा बने जब 2012 में 23 साल लड़की को एक बस में इज्तिमाई जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। 2012 के बाद भारत के कवानीन में काफी रद्दबदल करके इसे सख्त कर दिया गया है। ताहम सरगर्म कारकुनों का कहना है कि जिंसी इस्तेहसाल और तशद्दुद का रास्ता रोकने के लिए ख्वातीन से मुतल्लिक समाजी रवैयों में तब्दीली नागुजीर है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
लबनान के हुकाम का कहना है कि उन्होंने दाइश के रहनुमा अबू बकर अल बगदादी की एक बीवी को हिरासत में ले लिया है। इस बारे में एडवर्ड जेरेनियन की रिपोर्ट के साथ शहनाज नफीस।
इस्लामिक स्टेट के रहनुमा अल बगदादी की दूसरी बीवी की गिरफ्तारी की वीडियो मंगल के रोज मंजरियाम पर आई थी। ताहम लबनानी ओहदेदारों का कहना है कि अल बगदादी की अहलिया और बेटे को एक हफ्ते पहले हिरासत में लिया गया था। बेरूत्स अल सफीर अखबार के मुताबिक उनसे लबनान की वजारत दिफा में पूछगछ की जा रही है। ताहम ओहदेदारों ने इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं बताई। लबनान के जराए अबलाग के मुताबिक ये खातून जिसका नाम सजा दुलाइमी है तराबलस के शहर में जाली दस्तावेजात के साथ रह रही थी। स्काई न्यूज अरेबिया का कहना है कि दुलाइमी एक शामी शहरी हैं, जबकि एक और अरब स्टेशन के मुताबिक वो इराकी हैं। ये वीडियो अरब मीडिया ने जारी की है जिसमें शामी ओहदेदार गुज़श्ता मार्च में दुलाइमी को नंस के एक ग्रुप के बदले में रिहा कर रहे हैं। इन नंस को अलकायदा से मुंसलिक एक ग्रुप अल नसरा ने यरगमाल बनाया हुआ था। ये आवाजें इंतहा पसंदों की हैं, जो नंस के बदले में दुलाइमी की रिहाई का जश्न मना रहे हैं। इस वीडियो में दुलाइमी को अपने एक बेटे के साथ दिखाया गया है। अल अरेबिया टीवी का कहना है कि लबनान की हुकूमत दुलाइमी की हिरासत को अल नसरा के साथ उन मुजाकिरात में बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगी, जिसका मकसद लबनान के फौजियों को अल नसरा से रिहा करवाना है। ये सुन्नी इंतहा पसंद ग्रुप कम से कम एक लबनानी फौज को कत्ल करने की धमकी दे चुकी है। बेरूत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में सियासियात के एक प्रोफेसर हिलाल खुशान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि उनकी नज़र में दुलाइमी कैदियों की रिहाई के अमल में आखिरकार रिहा हो जाएंगी। ताहम उनका कहना है कि वो ज्यादा कीमती कैदी नहीं है।
If she were significant, she would have been placed in safer places.
अगर वो इतनी ही अहम होती तो वो महफूज जगहों पर रह रही होती। दाइश के रहनुमा की बहुत सारी बीवियां हैं और फिर उनकी कनीजें भी हैं, और ऐसे में एक बीवी की हिरासत अल बगदादी के लिए कोई मानी नहीं रखती। याद रखे के दाइश यजीदी खवातीन को 25 से $125 तक की कीमत में फरोख्त करती थी, तो ये हिरासत उनके लिए कोई ज्यादा अहम नहीं है। ये अल्फाज थे हिलाल खोशान के। अबू बकर अल बगदादी की गुज़श्ता माह इराक के मगरबी हिस्से में इतिहादी फिजाई हमलों में जख्मी होने की इत्तला थी। ताहम चंद हफ्ते कबल वो एक वीडियो में एक पैगाम देते हुए दिखाई गए हैं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
لندن میں افغانستان کے لیے انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس 4 دسمبر کو منعقد ہو رہی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے. پروگرام آج کے موضوع میں بہجت جلانی نے لندن کانفرنس میں افغانستان کے لیے امکانات اور مواقع کا جائزہ لینے کے لیے تجزیہ کاروں سے بات کی. لندن سے منظر وسیم وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں,
جی جو نئی گورنمنٹ ہے افغانستان کی, بیکاز انہوں نے بہت کلیئرلی ابھی اپنا کوئی ایک سٹانس دیا اور ایٹ دا مومنٹ وہ تقریباً بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور ایسے ہی سچویشن کے اندر دے ایکسپیکٹ کے دونوں طرف سے ان کو سپورٹ ملے. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ یہ جو بگ پلیئرز ہیں اس ریجن کے اندر پاکستان اور انڈیا, ان کا کیا سٹانس ہوتا ہے اور یہ کتنا ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں گے افغانستان کے اندر. آگے افغانستان کی جو فیوچر ہے وہ سارا ڈیفائن ہوگا, اور جس طرح کی ابھی ساری انڈیکیشن تھیں, جس طرح کے پچھلے دنوں پرویز مشرف بھی کہہ رہے تھے کہ ایک پروکسی وار جو ہے کافی زیادہ چانسز ہیں افغانستان کے اندر شروع ہونے کی, انڈیا اور پاکستان کی. تو یہ ساری سینیریو دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ یہ کیسے ہینڈل کرتی ہے افغان گورنمنٹ اس وقت جو نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور اسی سے آگے پتا چلے گا کہ آگے چل کے کس طرح سچویشن بنتی ہے افغانستان میں. اسپیشلی دونوں اس وقت پاکستان بھی اور انڈیا بھی کافی فائنینشیل بھی سپورٹ اور اکنامک سپورٹ اور ملٹری سپورٹ جو ہے وہ سارے دینے کو تیار ہیں. پاکستان میں نے کہا ہے کہ وہ آرمی کے لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے تیار ہیں اور اندر وہاں پر جا کے بھی ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح انڈیا نے بھی کہا ہے اور فائنینشیل بھی. تو اٹ آل ڈیپینڈ کہ وہ کس طرف کو اور کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں گورنمنٹ.
اچھا ڈاکٹر اسنات, آپ یہ فرمائیے گا کہ 2015 کے بعد افغانستان میں بین الاقوامی برادری کا رول کس حد تک مثبت دیکھتے ہیں آپ؟
پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان میں جتنے بھی طبقات ہیں, جتنے بھی وہاں پہ ایتھنک گروپس ہیں, وہ انوالو ہوں گورنمنٹ میکنگ میں اور اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ میں. ابھی صورت حال یہ ہے کہ 40% آبادی جو پشتونوں کی ہے وہ اس عمل سے باہر ہے. حکومت نے تو صحیح ہے, اصل بات ہے کہ ان کے صدر تو پشتون ہیں, لیکن جتنے بھی اگر ہم آفیشلس دیکھیں اور عام عہدوں پہ لوگ دیکھیں تو وہ پشتون نہیں ہے. افغانستان میں نیشنل آرمی بھی نہیں ہے اور نہ ہی نیشنل پولیس ہے. اس لیے یہ لندن کانفرنس تو سود مند ہوگی. اس سے پہلے بھی 2013 میں ہوئی, 2010 میں بھی ہوئی, اور اس میں جس میں ہوسٹ ہیں افغانستان اور برطانیہ اور پاکستان بھی اس میں شمولیت کا حل ہے. تو اس میں بیسیکلی تو یہی ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں پہ کی جائے, اقتصادی وہاں پہ ترقی کی جائے جس سے وہاں کے ادارے بنے, لیکن ادارے بننے کے لیے کچھ شرائط بھی ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے جو ڈونر ممالک ہیں اور جو بھی افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی, ان کو یہ باور کرانا ہوگا افغانستان کی لیڈرشپ سے کہ وہ تمام طبقات کو ساتھ لے کے چلے اور ایسے ادارے تشکیل دے جس میں ان کا بھی کوئی حصہ ہو, کوئی اس قسم کی یہ وہ سیٹلمنٹس کریں. کیونکہ اگر یہ پہلے کی طرح یہی چلتا رہا معاملہ جس میں آپ نے خاصی جو آبادی ہے اس کو پڑے رکھا دی سیم میکنگ سے, تو پھر افغانستان یکجا نہیں ہو سکے گا, اس میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور جب اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اور سیکورٹی کے مسئلے وہاں پہ سنجیدہ رہیں گے تو پھر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ڈیولپمنٹ تبھی ہو سکتی ہے جب افغانستان میں امن ہو.
بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکہ خطہ عرب کی حکومتوں اور عوام کی ان کوششوں میں مدد کے لیے پرعزم ہے جو وہ القاعدہ عرب پنزویلا نامی دہشت گرد گروپ یعنی اے کیو اے پی کی جانب سے درپیش خطرے کے مقابلے کے لیے کر رہے ہیں. اس کوشش کے طور پر ہم اس دہشت گرد گروپ کے 8 اہم رہنماؤں تک پہنچنے کے لیے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے پر $45 ملین کے مجموعی انعام کی پیشکش کر رہے ہیں. اے کیو اے پی نامی تنظیم 2009 میں یمنی اور سعودی دہشت گردوں نے ناصر الوحشی کی قیادت میں قائم کی تھی. یہ شخص اس سے پہلے یمن میں القاعدہ کی پیروی کرنے والے ایک گروپ کی قیادت کر چکا ہے. اس گروپ نے یمنی حکومت, امریکہ اور دیگر غیر ملکی مفادات پر کئی بڑے بڑے دہشت گرد حملے کیے ہیں. مارچ سن 2009 میں اے کیو اے پی کے ایک خودکش بمبار نے جنوبی کوریا کے 4 سیاحوں اور ان کے یمنی گائیڈ کو ہلاک کر دیا تھا. کچھ مہینوں بعد اے کیو اے پی کے بھیجے ہوئے ایک خودکش بمبار نے نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کی پرواز میں امریکی فضائی حدود کے اندر بارودی مواد اڑانے کی کوشش کی تھی۔ انعام کی پیشکش القاعدہ عرب پینزویلا یا اے کیو اے پی کے سب سے بڑے لیڈر ناصر الوحشی کے لیے کی جا رہی ہے، جو القاعدہ عرب پینزویلا کے اہداف طے کرنے، وسائل مہیا کرنے اور حملوں کے احکامات جاری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ 2013 میں القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری نے اسے اپنا نائب نامزد کیا تھا۔ ایک اور شخص قاسم الرمی القاعدہ عرب پینزویلا کا سینئر فوجی کمانڈر ہے، جس نے اے کیو اے پی کے لیے کارکنوں کو بھرتی کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابراہیم حسن تالی الاسیری نے اے کیو اے پی کے لیے سب سے پہلے بم بنانے کا کام شروع کیا تھا۔ اس نے اگست سن 2009 میں سعودی شہزادے محمد بن نائف کے خلاف ایک ناکام خودکش حملے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو بھرتی کر کے شہرت حاصل کی تھی۔ شوقی علی احمد البادانی بھی اے کیو اے پی کا رہنما اور کارکن ہے۔ اس نے ایک بڑے دہشت گرد حملے میں اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو 2013 کے موسم گرما کے دوران مشرق وسطی اور افریقہ میں اپنے 20 سفارتی مشن بند کرنا پڑے تھے۔ اے کیو اے پی کا مقامی امیر جلال بالا عیدی 2013 میں کئی مغربی سفارتی تنصیبات اور اہلکاروں پر بم حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ دیگر مطلوب افراد میں القاعدہ عرب پینزویلا کا سینئر شریعہ عہدیدار اور مشیر ابراہیم البائش، جو گروپ کے حملوں کی توجیہ مہیا کرتا ہے، ابراہیم البنا جو گروپ کی سیکیورٹی کا سربراہ ہے، اور عثمان الغامدی بھی شامل ہیں، جس نے گروپ کو رقوم جمع کرنے اور ہتھیار ذخیرہ کرنے میں مدد مہیا کی ہے۔ امریکہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام قابل بھروسہ اطلاعات کی تحقیقات کی جائیں گی اور اطلاع دینے والے افراد کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر ضروری ہوا تو امریکہ اطلاع کنندگان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک سے دوسری جگہ منتقل بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کریں۔ آپ ویب سائٹ www.rewardsforjustice.net کی ٹپ لائن پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا info@rewardsforjustice.net پر ای میل کر کے اطلاع دے سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ سویڈن میں 27 سالہ عائدہ ہدزیال کو وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے، جو اس ملک کی تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون وزیر ہونے کے علاوہ سب سے کم عمر وزیر بھی ہیں۔ آئی بی این لائف کی رپورٹ کے مطابق عائدہ ہدزیال 1987 میں بوزنیا میں پیدا ہوئی۔ 1992 میں بوزنیا میں خانہ جنگی چھڑنے کی وجہ سے عائدہ کے خاندان نے بوزنیا سے ہجرت کر کے سویڈن پناہ حاصل کی۔ اس وقت عائدہ کی عمر 5 برس تھی۔ سویڈن کی نوجوان وزیر تعلیم عائدہ کہتی ہیں کہ وزارت کے عہدے تک کی کہانی کا آغاز بوزنیا کے سفر سے شروع ہوا تھا۔ سویڈن کی حکمراں جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی سیاستداں عائدہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سویڈن کا فلاح و بہبود کا نظام تھا، جس نے میرے خاندان کو نئی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے موقع فراہم کیا اور انہیں سوشل ڈیموکریٹک بنا دیا۔ محترمہ عائدہ سویڈش حکومت میں ثانوی تعلیم اور بالغان کی تعلیم اور ٹریننگ کے شعبوں کے لیے بحیثیت وزیر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ عائدہ سویڈن کی لنڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سال 2010 میں 23 برس کی عمر میں اپنے رہائشی علاقے بامسٹیڈ کے لیے ڈپٹی میئر منتخب ہوئیں اور وزیر تعلیم بننے سے قبل تک اس عہدے پر فرائض انجام دیتی رہی ہیں، جبکہ وہ صرف 16 برس کی عمر سے سویڈن کی سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکی تھی۔ گزشتہ ماہ سویڈن میں منعقدہ انتخابات میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد جب پارٹی کے سربراہ سٹیفن لوفین نے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالا تو کہا کہ ان کی نئی حکومت حقوق نسواں کی علم بردار ہے۔ اس لیے جب اکتوبر کے اوائل میں نئی کابینہ کا اعلان کیا گیا تو ان ناموں میں 12 خواتین اور 12 مرد وزیروں کے نام شامل کیے گئے۔ 57 سالہ سویڈش وزیر اعظم سٹیفن لوفین کی جانب سے جن خاتون وزراء کے ناموں کا اعلان کیا گیا ان میں ایک نام نوجوان سیاستدان آئیدہ کا نام بھی تھا۔ آئیدہ سویڈش کابینہ میں وزارت کے عہدے کی خدمات انجام دینے کے لیے اب تک کی سب سے کم عمر ترین وزیر ہیں۔ سویڈش آن لائن کے مطابق آئیدہ اپنے بلاگ میں لکھتی ہیں کہ ایک رات اچانک ہمیں اپنا گھر بار، تعلیم، روزگار اور دوست احباب سبھی کچھ چھوڑ کر بوسنیا سے نکلنا پڑا۔ ہمارے مستقبل کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج مجھے اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں کہ وہ ایک تکلیف کا وقت تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی وقت تھا جس نے مجھے سوشل ڈیموکریٹک سیاستدان بنا دیا۔ وہ لکھتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ سویڈن میں پناہ گزینوں کے بچے پڑھیں بالکل میری طرح اور وکالت کے شعبے میں آئیں۔ میرے والدین نے میری تعلیم کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، میں نے مفت تعلیم حاصل کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمیونٹی نے میرے اوپر ایک طرح کی سرمایہ کاری کی تھی اور اب میں اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری طرح دوسروں کو بھی ایسے مواقع حاصل ہوں۔ گزشتہ برس سویڈن کے ایک پبلشر کی جانب سے آئیدہ کو 101 انتہائی باصلاحیت افراد کی فہرست میں 10ویں نمبر پر جگہ ملی۔ آئیدہ خاص طور پر پر امید ہیں کہ وہ سیاست میں نئی نسل کا نقطہ نظر پیش کر سکیں گی اور سکولوں کو بہتر بنانے اور نوجوانوں کے لیے تعلیم کی مناسبت سے نئے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی 2011 کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سویڈن کے دروازے تارکین وطن کے لیے دہائیوں سے کھلے ہیں۔ یہاں کی تقریباً 15% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے، جبکہ سویڈن کی لگ بھگ 90 لاکھ کی آبادی میں سے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کورائے ارض سے اربوں میل دور ایک یورپی خلائی جہاز تیز رفتار برفانی دھول اڑاتی سطح والے دمدار ستارے پر کامیابی سے اتر گیا اور یوں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ یہ ایک ایسی ابتدا ہے جو نظام شمسی کے بارے میں اہم سوالات کو جنم دیتی ہے۔ تاہم یورپی اسپیس ایجنسی نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز تک تحقیقاتی روبوٹ فیلے کی بیٹریاں بجھ چکی تھیں جو کہ شمسی توانائی سے چلتی ہیں۔ اس سے پہلے خلائی جہاز نے اپنے گرد و نواح کے بارے میں وسیع ڈیٹا زمین کو روانہ کیا۔ ایجنسی نے بتایا کہ فیلے کو 4 سینٹی میٹر اوپر کیا گیا اور پھر وہ 35 ڈگری پر گردش کرنے لگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسے سائے سے ہٹا کر روشنی کی طرف لایا جا سکے تاکہ اس کے پینلز اس قابل ہوں کہ بیٹری ری چارج کر سکیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا یہ مشکل کام انجام دینے سے پینل سائے سے کامیابی سے باہر نکل پائے یا نہیں۔ اب اس روبوٹ کو سگنلز بھیجنے کے کام میں کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ سگنلز پر نظر رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر معائنہ کیا جاتا رہے گا۔ آخری سگنل 29 نومبر کی صبح کو پہنچے۔ روبوٹ کو روزیٹا نامی خلائی جہاز سے 67P نامی ستارے کی طرف چھوڑا گیا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق دمدار ستارے پر پہلی مرتبہ اترنے کے بعد روبوٹ اچھلا تھا۔ زمین سے 6 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر خلائی روبوٹ کے اترنے کے بعد اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ ستارے پر اترنے سے قبل روبوٹ نے اپنے بیس اسٹیشن پر تصاویر ارسال کی تھیں۔ ESA کے عہدیداروں نے کہا تھا کہ 10 سال کے طویل سفر کے بعد روبوٹ کا ستارے پر اترنا ایک بڑا قدم ہے۔ اس کا مقصد نظام شمسی کی تشکیل سے متعلق ان رازوں کا پتہ چلانا تھا جن سے اب تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ جس دمدار ستارے پر فیلے اترا وہ لگ بھگ 4 کلومیٹر چوڑا ہے اور اس پر جمے رہنے کے لیے روبوٹ کے ساتھ خصوصی ہارپونز بنائے گئے تھے تاکہ وہ سطح پر گڑ جائیں۔ ESA کے عہدیداروں کے مطابق تحقیقاتی روبوٹ معمول کے مطابق دمدار ستارے پر تو اتر گیا، لیکن اس کے وہاں پر جمے یا ٹکے رہنے کے لیے بنائے گئے ہارپونز درست طور پر کام نہیں کر سکے۔ اور ادھر چند روز پہلے امریکہ میں ایک نجی کمپنی کی خلائی شٹل کو آزمائشی پرواز کے دوران پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ امریکی نشریاتی اداروں کے مطابق ورجن گلیکٹک نامی مسافر بردار شٹل کو حادثہ ریاست کیلیفورنیا کے صحرائے موجاوی میں آزمائشی پرواز کے دوران پیش آیا۔ کمپنی جہاز کی کامیاب آزمائش کے بعد اسے خلا کی سیاحت کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حادثے کی وجوہات کا تاحال علم نہیں ہو سکا۔ ان خبروں کی مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر تشریف لائیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر پیٹر کیلون۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔